سیف خان صاحب نے انڈیا سے تحریر فرمایا ہے کہ وائی از اٹ نیسسری ٹو فالو ون امام آف فقہ. بھیا اس کا جواب پچھلی مرتبہ بھی ہو گیا, اور یہ سوال ہے تقلید شخصی کے بارے میں کہ ایک ہی شخص کی پیروی کیوں کی جائے, کوئی عرض نہیں ہے آپ نہ کریں. آپ کو جب ایک مسئلہ پیش آ جائے نا تو آج امام دیکھیے, مثلاً یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ انویسٹمنٹ آپ نے کرنی ہے, اور انویسٹمنٹ میں ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ دکان میری مال تمہارا, جو نفع ہو اس کو آدھا آدھا لے لیں. اب حنفی فقہا اسے ناجائز کہیں گے, شافعی فقہا اسے جائز کہیں گے, رہ گئے حنبلی, مالکی, فقہ وازی, فقہ جعفریہ اور فقہ عامہ, اور ایک آپ جو کہہ رہے ہیں, یہ دو ہم نے بتا دیے. چھ فقہا کی رائے آپ ڈھونڈیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کس فتوے پہ عمل کریں. ایک اور بھی مثال دیں, ہے ذرا ایسی, فقہا نے لکھا ہے کہ دو بیویاں ہیں, ایک کے سامنے دوسری سے تعلق کو قائم کرنا جائز ہے یا ناجائز. حنفی فقہا تو سیدھی سادھی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ناجائز ہے, حالانکہ دونوں نکاح میں ہیں, دونوں بیویاں ہیں, شوہر ہے. شافعی حضرات میں دونوں قول ہیں, ہاں بھی اور نہ بھی. فقہ عبازی میں بالکل یہ قبیلہ گناہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ بہری اور اندھی بھی ہو, نہ وہ دیکھ سکے نہ کسی آواز کو سن سکے, گھر میں دوسرے کمرے میں بھی بیوی ہے تو اس کے پاس بھی جانا جائز ہے, گھر کو خالی کرائے پھر اس کے بعد ایک, اور پھر اس کے بعد خالی گھر میں دوسری. آپ کو کبھی یہ موقع آ جائے نا پیش, تو رات کو بیٹھ کے پہلے آٹھوں فقہا کو دیکھنا, پھر جس پہ جی جائے عمل کر. تو اس سے یہ بات نہیں ہے کہ ایک امام ہے, یہ ایک امام کو چھوڑ دیں اور باقیوں کی, تو باقی آٹھ کہاں گئے, سات کہاں گئے, انہوں نے بھی کتاب و سنت کو دیکھ کے بھیا کوئی فتویٰ دیا ہوگا. یہ فتویٰ بچوں کا کھیل نہیں ہے, آپ اس کی اہمیت کو جانیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 66 مفتی اور قاضی جہنم میں جائیں گے غلط فتویٰ دینے کی وجہ سے, اور 33 مفتی یا قاضی جنت میں جائیں گے. فتویٰ در حقیقت ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے ہم سے کہ اللہ کا گھر کہاں ہے, راہ بتاؤ. اب مجھے نہیں پتا بھائی کہ اللہ کا گھر کہاں ہے, تو مجھے چاہیے کہ میں کہوں بھائی اللہ تعالیٰ کا گھر مجھے نہیں پتا, میں اس گلی میں ہوں لیکن خدا کا گھر نہیں جانتا, آپ کسی ایسے سے پوچھئے جو جانتا ہو. دوسری صورت یہ ہے کہ میں ایسے ہی تکا لگا دوں اور کہوں گلی گلی میں مڑو گے نا تو پانچواں گھر دائیں ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ کا ہے, اللہ جانتا ہے کہ اس کا گھر نہیں ہے. اب یہ جو اس کی گمراہی اور غلط مسئلے پر عمل کا گناہ ہے وہ مجھ پہ پڑے گا. اللہ پوچھے گا کہ جب تم نہیں جانتے تھے, ایک آدمی مجھ سے ملنے آنا چاہتا تھا, دین کی رائے اختیار کرنا چاہتا تھا, تمہیں اس مسئلے کا علم نہیں تھا تو کیوں دخل دیا؟ آپ فتویٰ اتنی معمولی بات سمجھتے ہیں؟ 66 آدمی جہنم میں چلے جائیں گے. اس لیے فتوے دینا کوئی آسان چیز نہیں ہوتی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں چند ایک آدمیوں کو اجازت دی تھی کہ مسئلہ نبوی میں فتویٰ دے, اور غالباً سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی تعداد بڑھا کے انہیں 12 کر دیا تھا. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ غلط جو فتوے دیتے تھے نا, درے پڑھتے تھے, इसलिए अब तक कायदा और उसूल ये है कि जो फतावा मुश्किल होते हैं, नई फुर्सत होती, बड़े बड़े मुफ्ती छोटों के हवाले कर देते हैं कि बच्चे इस पे तहकीक करो ताकि हम बात करें। तो ये कोई इतना आसान मसला नहीं है। बहुत से लोग ऐसे फतावा पूछते हैं जिनका ताल्लुक हुकूमत से होता है। हम कहते हैं आपको इसकी क्या जरूरत है यार, क्या ज़कात के लिए ऑफिशियल गवर्नमेंट होनी चाहिए जो ज़कात तकसीम करे? अब भैया आपको क्या पड़ी है ऑफिशियल गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट पूछे तो हम कुछ बताएं, ना पूछे तो क्या पड़ी है? इस तरह की बहुत सी चीजें होती हैं। इसलिए खैर की राह यही है कि आदमी खामोशी से जिस भी फिका को फॉलो जहां भी कर रहा है करे। एक फतवा देना था हमें विरासत के मसले पे, एक फतवा, कई घंटों तक मसला हल नहीं हुआ। आप उसकी नजाकत समझ सकते हैं, 104 जिल्दों पर मुश्तमिल और कुछ किताबें 5,25,000 की किताबें मंगाई, 2 हफ्ते तक कुछ नहीं कर सके। आखिर 2 हफ्ते पढ़ने के बाद जब इत्मीनान हुआ कि अल्लाह की राय ये है इंशाल्लाह, तब जाकर यहां आके बैठ के बात की है फतवे। सिर्फ इसमें मत पढ़िए, ये काम मुफ्तियों के हैं। वो फतवा देते हैं कि मालिकी फुकहा ने यूं लिखा है, हनफियों ने यूं लिखा है। मुझे आप आदमी बताएं जिसके दर पे मैं जाके उनके जूते सीधे करूं, जिसे 8 फतावा पे 8 फिकों पे अबूर हासिल, कहां है? बिलाल खान साहब ने बॉम्बे इंडिया से फतवे की बात किया कि माई क्वेश्चन इज दिस एट वाई वाज औरंगजेब आलमगीर नोन टू बी सो रिलीजियस स्पेशली इन कंपैरिजन टू अदर मुगल एम्परर्स। आसान सी बात है, सारा फतवे का खुलासा यही है कि औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को ज्यादा क्यों मजहब के साथ नस्बत की गई, इसलिए कि औरंगजेब के परदादा उनके वालिद शाहजहां, फिर उनके वालिद अकबर जहांगीर, और उनके वालिद अकबर ने जो गैर शरई चीजें उसमें दाखिल कर दी थी दीन में, उनको हटाने में सबसे ज्यादा हाथ औरंगजेब का। अकबर की बातें जहांगीर ने बहुत सी कायम रखी और कुछ मनसूख कर दी। फिर जब शाहजहां बादशाह का दौर आया तो शाहजहां ने कुछ चीजें खत्म कर दी, कुछ बाकी थी। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह का जब दौर आया तो उन्होंने कुल्लियतन उन तमाम चीजों को अपनी मुमलकत में खत्म कर दिया था जो शरीयत इजाजत नहीं दी। एक मुद्दत तक शराब चलती थी, औरंगजेब का दौर आया तो उसे कतअन मना कर दिया। सरकारी महफिलें जो होती थी वो रात रात भर नाचने वाली यहां नाचती थी और पीने वाले पीते थे और ये सब कुछ था। औरंगजेब आए तो उन्होंने सिरे से सरकारी सतह पे मौसीकी खत्म कर दी। उन्होंने कहा किसी सरकारी तकरीब में कोई बाजा नहीं बजाया जाए। वो जा रहे थे एक मरतबा, उस जमाने में पालकी उठाते थे ना लोग, बादशाह का तख्तिया चारपाई उठाते थे, तो बहुत कुछ सरकारी जो गवैये थे उन्होंने औरंगजेब को कहा वो माने नहीं, गाना बजाना खत्म हो गया। तो औरंगजेब जा रहे थे तो उनकी नजर पड़ी कि मैयत पड़ी हुई है, तो उन्होंने रोका उठाने वालों को और चारपाई रखी गई तो उन्होंने पर्दे पीछे किए। उनका क्या है, आमतौर पर यह होता था कि लोग कफन मांगते थे तो सारे जितने भी मिरासी थे रो रहे थे, चीख रहे थे, तो उनका हजरत मैयत है और आप ही इसे जिंदा कर सकते हैं। उसने कहा कैसे, जब मुंह खोला तो सरंगियां बाजे सब चीजें पड़ी हुई थी। तो औरंगजेब ने बर्जस्ता फरमाया कि कब्र जरा गहरी करना, ऐसे ना हो कि मेरे बाद मैयत फिर जिंदा हो जाए, ये कह के चले गए। तो जितनी शरई चीजें थी जो हुकूमत के जिम्मे थी उन्होंने की, اورنگزیب اس لیے زیادہ مذہبی تھے کہ وہ اس خطرے کو سمجھتے تھے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی آ کر کیا رہی ہے. پرتگالیوں نے آ کے گوا پہ قبضہ کر لیا تھا اور گوا پہ 450 سال پرتگال کی حکومت رہی ہے. پہلی مرتبہ پریس انڈیا میں گوا میں آیا تھا اور پادریوں نے اسے پریس کو عام کیا. تو گوا کی جو اسٹیٹ تھی یہ اصل میں پرتگال کی. تو 47 میں جب تقسیم ہوئی تو پرتگال حکومت نے دعویٰ کیا ہندوستان پہ اور کہا یہ ہماری اسٹیٹ ہے, یہ گوروں کی قانونی نہیں ہے. اسے مان لیا گیا. یہ تو پھر پنڈت جواہر لال نہرو کو 1960 میں اسے کہا پرتگال سے کہ یہ ہمارا ٹکڑا ہے انڈیا کا, اگرچہ 450 سال سے آپ کی حکومت ہے لیکن ہم انڈیا نہیں دیں گے. انہوں نے انکار کر دیا پرتگال نے. تو انہوں نے پھر آرمی ایکشن کیا اور 2 دن میں انہوں نے سب پرتگالیوں کو وطن واپس بھیجا اور اس پہ انڈیا کا قبضہ ہو گیا. تو اس سے ایسٹ انڈیا کمپنی, ولندیزی, ہالینڈ, یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا, مراکش اور برطانیہ کی ٹکر, اورنگزیب رحمہ اللہ ان ساری چیزوں کو جانتے تھے اور اس کے لیے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھی ایک مرتبہ یہاں سے نکالنے لگے. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے, اور دوسرے جو شیعہ پھیل رہے تھے, ایران میں اہل تشیعوں کا انقلاب آیا تھا صفویوں کا اور انہوں نے سنیوں کا قتل عام کیا تھا. آخری زمانے میں جو 2 انقلاب آئے ہیں وہ اب تک اپنا اثر جمائے ہوئے. شیعہ نے جو انقلاب برپا کیا تھا ایران میں, کیا تہران اور کیا نشاپور اور کیا امام مسلم رحمت اللہ علیہ کا علاقہ اور کیا توس, کیا مشہد اور کیا رے, ان سارے علاقوں میں سنی علماء کو قتل کر کے اہل تشیع نے قبضہ کر لیا تھا اور پھر جبر کی حکومت بنی اور جبر کی حکومت پھر اگلی نسل, پھر اگلی نسل ہوتے ہوتے وہ سب شیعہ ہو گئے. اور ادھر یہ جبر کا انقلاب اور قتل اور خون, محمد بن عبد الوہاب, ان لوگوں نے مارا تھا, لوگوں ختم کر دیا. یہ دونوں انقلابات اب تک اپنے اثرات رکھتے ہیں اگرچہ سینکڑوں سال بیت گئے. اس ایرانی انقلاب کا اثر یہ ہوا کہ ایران سے بڑے بڑے شیعہ علماء جو اعتدال پسند تھے اور بہت بڑے بڑے سنی علماء تو بھاگے ہی بھاگے, اور ان نے سب سے زیادہ پناہ لی آ کے لکھنؤ میں, احمد آباد میں, اودھ میں, ان علاقوں, اور یہیں سے پھر نوابان اودھ شیعہ ہو گئے. اس شیعہ کا اثر شیعت کا اتنا بڑا کہ گولکنڈہ پوری ریاست اورنگزیب کے ہاتھ سے نکل گئی, شاہ جہان کے ہاتھ سے, پورا بیجاپور ہاتھ سے کھو بیٹھے. مغلوں کی کوئی حکومت نہیں, احمد آباد نکل رہا تھا اور دلی میں شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کسی گھر میں 10 آدمی تھے تو 9 شیعہ ہو گئے تھے. اورنگزیب نے دیکھا کہ تو دلی بھی ہاتھ سے نکل جائے گی, احمد آباد نکل جائے گا, حیدرآباد شیعہ ہو گیا تھا, تو یہ تو سب سنی ختم ہو جائیں گے. اگر اورنگزیب عالمگیر احمد اللہ اس وقت دانشمندی سے کام نہ لیتے اور اس انقلاب کو نہ روکتے تو پورے ہندوستان میں یا علی کے نعرے لگتے, کوئی سنیوں کو جاننے والا نہ رہتا. اس لیے اورنگزیب پہ اہل تشیع ایک اور انڈیا وہ آفس انڈیا فرنگی جو تھے جو کمپنی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی 2, اور ہندوؤں کو صحیح راہ دکھانے کے لیے اور ان کو مسلمانوں کے قتل سے روکنے اور تشدد سے روکنے, اور بڑے بڑے راجا مہاراجا جو تھے ان کو काबू करने के लिए जो इकदामात उन्होंने किए थे, ये तीन ताकतें थी जिनसे औरंगजेब ने टक्कर ली जोधपुर में। औरंगजेब ने टक्कर ली इन सारे इलाकों को और उन्होंने रोका। इसलिए ये तीनों ताकतें औरंगजेब के खिलाफ खड़ी और इन तीनों ताकतों ने फिर खूब लिखा औरंगजेब के खिलाफ, फसाने छपे, उसको गालियां देना, शायर बन गया, इबादत गाहों में औरंगजेब की तौहीन करनी, वलियाज़ुबिल्लाह लानते, और इस तरह की हरकतें। ये है उसका कसूर। इसलिए काश कोई इस पे डॉक्टरेट करता कि औरंगजेब ने 25 साल अपना तख्त व ताज दिल्ली में सब चीजें छोड़ के आखिर क्यों चले गए थे गोलकुंडा और बीजापुर, हमने वो जाकर देखा है। फिर हमें समझ आई कि हो औरंगजेब ने इतना बड़ा स्टेप लिया और तब जाकर कहीं पूरा हिंदुस्तान बचा, वरना गया था हिंदुस्तान हाथ। इस उठते हुए सियासी खतरे को औरंगजेब ने जांचा। आप पढ़ते नहीं ना, इस उठते हुए सियासी खतरे को अकबर बादशाह की बहनों ने जांचा। जहांगीर ने फिर कहा फूफी से कि आप किताब लिखें, उसकी फूफी ने किताब लिखी अकबर बादशाह को, पढ़े तो पता चलता है कि बाबर बादशाह ने क्या किया। बाबर बादशाह ने लिखा कि हम पक्के हनफी नक्शबंदी हैं। औरंगजेब ने इसको निभाया कुछ। जहांगीर को उसकी फूफियों ने गैरत दिलाई कि नक्शबंदिया सिलसिले में बैत करनी चाहिए, तुम अच्छे हिंदुस्तान में आए हो, तुमने हनफियत और नक्शबंदियत तो छोड़ना शुरू कर दिया है। तो औरंगजेब लिखता है कि मैंने फूफियों के कहने पे फिर बैत शुरू की। ये लंबा किस्सा है भैया, इसलिए पढ़िए। आजकल महंगाई की शरह बढ़ गई है, कम प्राइस वाली कलेक्शन पे भी काम करना पड़ता है ताकि लोग अफोर्ड कर सके। आखिर पे आपने लिखा है कि मैंने पोस्ट पर लिखकर लगाया हुआ है साफ, लेकिन इसके बाद भी लोग बहस करते हैं कि कलर निकल गया, सस्ता कपड़ा, वापिस दीजिए। तो इस सिलसिले में क्या करना चाहिए? आपको कुछ नहीं करना, आपने बोर्ड लिख के लगा दिया है, किसी आदमी की, खातून, मर्द, उनकी ख्वाहिश है कपड़ा लें लें ना लें ना लें, ये कोई चीज नहीं है कि कपड़ा बाद में कम दर्जे का निकल आया तो आके बेचे, बिशर्ते कि आपने बता दिया हो कि रंग निकल जाएगा, ये इस कपड़े में ये ऐब है, अब उसके बाद उसका इख्तियार है खरीदे या ना खरीदे। शाह रहीमुल्ला साहब कौन थे? लियारी कराची से अब्दुल्लाह साहब ने पूछा है। शाह रहीमुल्ला साहब मालूम नहीं, इस नाम के तो कई अकबर के दौर में भी हजरात थे और भी। जद्दा से आपने तहरीर फरमाया कि अल्लाह ताला सबके गुनाह माफ फरमाए और ना चाहते हो भी इस गुनाह में पड़ाऊं वगैरह वगैरह। भैया सबसे गुनाह होता है, कोई भी ऐसा नहीं है जिससे ना हो। सीधी सादी बात यह है कि जब भी गुनाह हो अल्लाह से माफी मांग ले, आगे चले, काम करे, ये छोड़ दे कि ये गुनाह हो गया तो अब ये करना, कुछ नहीं करना। गुनाह हो गया, अल्लाह से माफी मांग ली, आगे देखो अब चलना क्या है। शैतान इन्हीं चक्रों में फंसाए रखता है और आगे की राह खोटी करता है। आपने फरमाया कि 1,40,000 रुपए किराया आता है और इसकी शरई तकसीम कैसे होगी? भैया शरई तकसीम तो जब होगी, अब देख लें कि आप बाप हैं, शौहर हैं, आपके इंतकाल के बाद विरासत तकसीम होगी, जिंदगी में कैसे हो। शरई तकसीम की दूसरी बात यह है कि आप मालिक हैं, किराया आपके पास आता है, अब जिसको जितना चाहें दें, लेकिन शरीयत के उसूल की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर आपका, आपको गुनाह मिलेगा। तीसरी बात यह है कि फुकहा में हमारे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह इस बात के कायल हैं कि अगर बाप चाहे तो जो कुछ आ रहा है आमदन में अपनी औलाद में शरण वफात से पहले तकसीम कर दे, یہ صرف ہمارے یہاں حنفیہ میں امام یوسف بھی قائل نہیں، امام محمد رحمۃ اللہ قائل ہے. اگر آپ اس طریقے کو اپنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کل رقم 1,40,000 میں پہلے تو اپنا حصہ نکالیے کہ آپ کو کتنے چاہیے، اس کے بعد 1/8 اہلیہ کا حصہ ہے، پھر دو بیٹے ہیں دو اور دو چار حصے وہ ہو گئے، دو بیٹیاں ہیں تو دو حصے بچیوں کے ہو گئے، 6 حصے یہ اور 8 حصہ بیوی کا، اور اس میں ہوگا جس میں سب سے پہلے آپ مالک ہیں اور آپ کا عمل ہے، آپ جتنا بھی دینا چاہیں وہ باقی اس طرح سے تقسیم ہو. تین منزلہ گھر میں رہتے ہیں، اوپر کی منزل میں میرا اور اہلیہ کا کمرہ ہے، اس فلور پر مہمان خانہ بھی ہے، اہلیہ پردے کا خیال رکھتی ہیں لیکن بڑے بھائی ہیں ان سے بے پردگی ہو جاتی ہے. یہ شرعی مسئلہ نہیں بھی کیا محمد صاحب، آپ شرعی مسئلے کو جانتے ہیں، آپ نے ٹھیک لکھا ہے. اس کو مینج کیسے کرنا ہے، کمروں کو کیسے مینج کرنا ہے، پردہ کیسے کرنا ہے، یہ عقلی چیز ہے اور ہمارے میں اتنی عقل نہیں بھیا کہ اس کو حل کریں. آپ خود سوچ سمجھ کے اپنے حالات دیکھ کے اس کو کر سکتے ہیں، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں، نہیں تو اس کا کوئی جواب حل پیش کرتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مسجد کوفہ کے سین میں حاضر ہوئے تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کے پانی پیا. امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی یہ روایت صحیح بخاری میں آئی ہے، امام نے جہاں باب قائم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الشرب قائماً، کھڑے ہو کے پانی پینا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفہ کی مسجد کے سین میں تشریف لائے اور کھڑے ہو کے پانی پیا اور کچھ لوگوں کو ناگوار گزرا، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا، مطلب یہ تھا کہ بیٹھ کے پانی پینا چاہیے تھا، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پانی پیتے تھے جیسے تم نے مجھے دیکھا. اس حدیث سے کھڑے ہو کے پانی پینے کی اجازت معلوم ہوتی ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مسند احمد میں، اس میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پانی پینا منع فرماتے تھے، اور دونوں میں علماء نے تین چیزیں لکھی ہیں. وہ کہتے ہیں یا تو یہ پانی زمزم کا ہو اسے کھڑے ہو کے پینا درست ہے، یا یہ کہ وضو سے بچا ہوا پانی ہو اسے بھی کھڑے ہو کے پینا درست ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی دیکھا ہوگا، ایسے ہی پیا ہوگا. کچھ کہتے ہیں کہ مناسب جگہ ہو، جہاں پر کیچڑ ہو، جہاں پر کوئی اور ایسا عذر ہو کہ بیٹھنے سے پاکی ناپاکی کے مسائل پیدا ہوتے ہوں، وہاں کھڑے ہو کے پانی پینا چاہیے. تیسرے فقہا کہتے ہیں کہ وہاں پر ممکن ہے کہ وہ سبیل ہو، جیسے واٹر کولر لگا دیتے ہیں تو سبیل میں بیٹھنا نہیں ہوتا، وہ کھڑے ہو کے پانی پیے کی. گیزر میں بھولے سے ناپاک پانی چلا گیا، گیزر کو کیسے پاک کرنا ہے؟ اکرام صاحب، گیزر کو پاک کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ گیزر میں جہاں سے پانی آ رہا ہے اس نلکے کو کھول دے، اور جہاں سے پانی نکل رہا ہے اس کو بھی کھول دے، پانی گزرتا رہے حتیٰ کہ وہ جو پانی نکل رہا ہے اس سے اس میں بو نہ آئے، ذائقہ اس کا نہ ہو، رنگ اس کا ٹھیک ہو. یہ تین شرطیں جب اس پانی میں آ جائیں گی تو وہ پانی گیزر میں سب پاک ہو جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بدترین چوٹ یہ ہے کہ انسان خواب میں ایسی چیزیں دیکھنے کا دعویٰ کرے جس کو اس کی آنکھوں نے نہ دیکھا ہو. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ بالکل حدیث صحیح ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے. اس کا مطلب اتنا سا ہے کہ کوئی آدمی جھوٹا خواب اپنے پاس سے گھڑے، خواب چونکہ وحی کا ایک حصہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 26 حصہ ہے، ایک جگہ فرمایا 46 حصہ ہے، تو وحی سے اس کا تعلق ہے. اب وہ وحی کو اپنے پاس سے گھڑے گا شدید گناہ ہے، حتیٰ کہ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا شدید گناہ ہے کہ اللہ اسے جو کے دو دانے دے دے گا قیامت میں، جیسے گندم کے دانے، مکئی کے دانے، جیسے جو، اللہ کہے گا اس میں گرا لگا، اور اسے خدا بتائے گا کہ جو تم جھوٹے خواب بیان کرتے تھے نا، یہ اس وقت تک جنت نہیں ہے جب تک کہ دو جو میں گرا نہ لگا، گرا نہ باندھو اس کی، ایسا عذاب خدا اسے دے. تو اس لیے کبھی بھی جھوٹے خواب جو ہے نا ان کی طرف نہیں جانا چاہیے. اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ جو لوگ قیامت کے دن پیش ہوں گے اور جنہوں نے ہم پہ جھوٹ بولا ہوگا, لوگ ان کے متعلق گواہی دیں گے کہ اے رب یہ تیرے متعلق جھوٹ بولتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا لعنت اللہ علی الکاذبین, ارے مجھ پہ جھوٹ بولنے والو, میری پھٹکار تم پر پڑے, میری لعنت تم پہ ہو. یہ قیامت کے دن بھی اس لیے جتنے لوگ جھوٹی روایات گھڑتے ہیں, جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں, اللہ نے کہا تو مانگ کے دے, گھر نہ بھر دوں تو تب کہنا, خدا نے کہا تو استغفار کر, میں تجھے صاف نہ کر دوں تو کیا کر, پتا نہیں کیا کیا جھوٹی باتیں فریم ہوئی. ہم نے کہی ایک سے پوچھا کہ حدیث آئی کہاں ہے, فلانے نے کہی ہے, تو یوں کر کے دیکھ, میں یوں نہ کر دوں تو پھر کہنا, لا حول ولا قوت الا باللہ, خدا نے یہ کہاں کہا ہے؟ غور کرنا کبھی عام گفتگو میں کہ اللہ کہتا ہے کہ جو کپڑا چوری کرے گا اسے مار پڑے, اللہ نے کہاں کہا ہے؟ اللہ نے کہا جو چوری کرے گا اس پہ سزا ہو, اللہ نے کپڑے کا نام بھی نہیں, ایک حرف خدا کے متعلق بولنا ہو 100 بار سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کے متعلق کیا کہہ رہا ہوں. وہ شہنشاہ ہے, وہ مالک ہے, وہ عالم الغیب ہے, وہ تو بٹھا لے گا کہ میں نے کب کہا تھا یہ, پھر کیا جواب دیں. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ جب خلافت شروع ہوئی تھی نا, تو انہوں نے خط لکھوایا تھا اور پہلا جملہ اس نے سلام کے بعد لکھا کہ ھذا ما را اللہ ابوبکر, یہ وہ چیز ہے جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ نے ڈالی ہے کہ آپ ان قوانین کے پابند ہیں. کسی گورنر کو لکھا تھا, سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سنا تو اسے جب پڑھا تو انہوں نے پہلے جملے کو ہی کاٹ دیا. انہوں نے کہا اللہ کا خوف کر, یہ میری رائے ہے, اللہ نے مجھے کہاں کہا ہے؟ وہ آخری ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, اللہ انہیں کہتا تھا اور فرشتے بھی اترتے تھے, یہ لکھ کے ھذا ما را ابوبکر, ابوبکر کی رائے ہے کہ یہ قوانین بننے چاہیے. اتنا ڈرتے تھے خدا سے, خدا کے ذمے چاہے وہ سچ کتنا ہی اچھا ہو, وہ بالکل عقل اور دانش پہ مبنی قول بھی ہو, اللہ نے نہیں کہا مت بولو, مت کہو, اللہ نے یہ کہا. ایک قسم کھا کر پھر انجانے میں بار بار توڑنے پہ کفارہ کتنی مرتبہ کا ادا کرے گا عامر صاحب؟ کفارہ وہ مختلف میدان کی قسمیں, مثلا اسے یہ کہا کہ میں گندم نہیں کھاؤں گا, اب بار بار وہ گندم کھاتا ہے تو پھر اس سے پھر قسم, کئی مرتبہ توڑی تو بھی گندم سے متعلق ہے, ایک کفارہ دے گا ساری قسموں کا کفارہ ہو جائے گا. اسے کہا کہ میں ریل گاڑی پہ سواری نہیں کروں گا اور میں کپڑا نہیں پہنوں گا, یہ دو قسمیں الگ الگ فیلڈز کی ہیں. کپڑے کے متعلق ایک کفارہ ہوگا, ریل گاڑی کے متعلق دوسرا کفارہ ہوگا, یہ چیزیں آپس میں نہیں ملیں گی. تو اس لیے متعدد قسمیں کھانے سے, متعدد جو فیلڈز ہیں اس کی وجہ سے مختلف کفارے ہوتے ہیں, اور اگر ایک ہی قسم کے کفارے ہیں تو پھر وہ سارے کفارے ایک ہو جائیں. صفی خان صاحب, یہ اس کے سوال کا جواب ابھی ہو گیا, از اٹ مینشنڈ ان قرآن اینڈ حدیث دیٹ پیپل شوڈ فالو ا سنگل امام؟ اف مینشنڈ پلیز گائیڈ می ٹوورڈز دا ریفرنس آئی نیڈ ٹو ٹیچ مائی کڈس. بہت آسان ہے, اس پہ ایک کتاب شاہ رضا صاحب رحمۃ اللہ لکھی ہے الانصاف, وہ دیکھ لیجئے. اس سے آسان کتاب تک عثمانی صاحب نے لکھی ہے تقلید شخصی پہ, وہ دیکھ لیجئے, وہ اپنے بچوں کو پڑھا دیجئے یا سمجھا دیجئے. نانی کا ایک ذاتی مکان تھا جو ان کی زندگی میں ان کے نام پر تھا, نانی کے انتقال کے بعد ماموں نے قبضے میں گھر رکھ لیا اور کہتے ہیں کہ صرف ہم بھائیوں کا حصہ ہے, بہنوں کا کچھ نہیں. نانی نے زندگی میں کبھی یہ کہہ دیا تھا کہ یہ گھر بیٹوں کا ہے, میرے بیٹوں کا ہے, بیٹیوں کا کوئی حصہ نہیں. اب میری والدہ اور بہنیں اپنا شرعی حق مانگتی ہیں تو ماموں کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو جائیداد کی حوث ہے, ये भी कहते हैं कि घर मेरे नाम कर दो। हमें इससे बहस नहीं, बीबी कोई कुछ कहे, सीधी सी बात यह है कि नानी ने अगर ये कहा है तो उन्होंने गलत कहा। अगर उन्होंने कहा है कि बेटियों को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा और उन्होंने बेटों को और उनकी नीयत खराब थी अगर, तो छुट्टी हुई अल्लाह के यहां पकड़ होगी, और उनकी नीयत खराब नहीं थी, नीयत दुरुस्त थी, उन्होंने मुमकिन है ऐसे किया हो कि बेटियों को जेवर वगैरह ये चीजें दे दी, उन्होंने कहा जो हिस्सा बच गया है ये मेरे बेटों का है, इसमें कोई अरज नहीं है। कि उन्होंने फर्ज कीजिए 10 लाख इधर दे दिया था, 10 लाख का घर था तो उन्होंने बराबर सराबर कर दिया, जिंदगी में ये करेंगे। और आखिरी बात यह है कि अगर उन्होंने अपने बेटों को मालिकाना कब्जा नहीं दिया था तो सिर्फ कहने से कुछ नहीं हो जाएगा। ये जरूरी है कि उन्होंने जिंदगी में मालिक बना दिया हो, घर खाली कर दिया हो, बच्चों को कहा हो कि बच्चों ये लो कब्जा, अपनी चीजें रखो, मैं जहां जी चाहेगा रह लूं, या अमलन टैक्स है, बिल है, ये सब कुछ सिखा हो कि बेटे जेब से अदा करो, ये अमलन तुम्हारा ही घर है, आपसे ये करना जरूरी है। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह उन्होंने ऐसे कर दिया था और वफात के वक्त में फरमा दिया था से आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कि फलां जो जगह है ना वहां पे जो खजूर के ये 8 दरख्त या 12 दरख्त है ये मैंने तुम्हें दिए, बेटी वो ले लेना। तो हज़रत बकर रज़ी अल्लाह उनके इंतकाल हो गया, फिर जब विरासत की तकसीम हुई, ये है विरासत उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा, इतना खुदा का खौफ था, बहनों ने कहा कि वालिद आपको दे गए थे, उन्होंने कहा नहीं मैंने वालिद की जिंदगी में इन चीजों पर कब्जा नहीं किया, और जब तक कब्जा ना हो जाए तब तक मालिक नहीं बनता। तो चूंकि मैंने कब्जा नहीं किया इसलिए अब ये जितने दरख्त हैं ये शरण वालिद की विरासत में तकसीम होंगे, उम्र मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा ने नहीं किया।